نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. جب اسی طرح رفتہ رفتہ لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے تو مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت ہو گئی، تو حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا مکان جمع ہونے کے لیے تجویز ہوا کہ وہاں سب جمع ہوا کریں. حضرت ارقم رضی اللہ عنہ سابقین الاولین میں سے ہیں، ساتویں یا دسویں مسلمان ہیں. کوہ صفا پر آپ کا مکان تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وہیں جمع ہوتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لے آنے کے بعد جہاں چاہتے جمع ہوتے. تو تین سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر اسلام کی دعوت دیتے رہے، اور اسی طرح لوگ آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہوتے رہے. تین سال کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ علی الاعلان اعلان کر کے اسلام کی طرف بلائیں. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، جس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے اس کو صاف صاف اعلان کر دیجئے اور مشرکین کی پرواہ نہ کیجئے. وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اور سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو کفر اور شرک سے ڈرائیے، اور جو ایمان لا کر آپ کا اتباع کریں اس کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ فرمائیے. وقل انی انا النذیر المبین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کر دیجئے کہ میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں. چنانچہ آپ کو صفا پر چڑھے اور قبائل قریش کو نام لے لے کر پکارا. جب سب جمع ہو گئے تو ارشاد فرمایا، اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ پہاڑ کے پیچھے میں ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، بے شک ہم نے تو آپ کے اندر صدق اور سچائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں. ابو لہب نے کہا، تف ہے، تجھ پر کیا ہم کو اس لیے جمع کیا تھا؟ اسی پر تو یہ تبت یدا ابی لہب و تب، یہ تمام صورت اسی بارے میں نازل ہوئی تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، وہ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو حکم دیا کہ ایک سا غلہ اور بکری کا ایک دست اور دودھ کا ایک پیالہ کا انتظام کرو، اور بعد میں اولاد مطلب کو جمع کرو. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تکمیل کی. جب کم و پیش 40 آدمی جمع ہو گئے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چچا ابو طالب اور حمزہ اور عباس اور ابو لہب بھی شامل تھے، آپ نے وہ گوشت کا ٹکڑا لے کر دندان مبارک سے چیرا اور پھر اسی پیالے میں رکھ دیا اور فرمایا، اللہ کا نام لے کر کھاؤ. اسی ایک پیالہ گوشت سے سب کے سب سیر ہو گئے اور کچھ بچ بھی گیا، حالانکہ وہ کھانا صرف اتنا تھا کہ ایک شخص کے لیے کافی ہوتا. اور اس کے بعد مجھ کو حکم دیا، وہ دودھ کا پیالہ لاؤ اور لوگوں کو پلاؤ. اسی ایک پیالے دودھ سے سب سیراب ہو گئے، حالانکہ ایک دودھ کا پیالہ اتنا زائد مقدار نہ تھی. ایک پیالہ دودھ کا تو ایک ہی آدمی پی سکتا ہے، چلے جائے کہ 40 آدمی. جب کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمانے کا ارادہ کیا، تو ابو لہب نے یہ کہا کہ اے لوگوں اٹھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آج تمہارے کھانے پر جادو کر دیا، ایسا جادو تو کبھی نہیں دیکھا ہم نے. یہ کہتے ہی لوگ متفرق ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے کی نوبت نہ آئی. بہرحال دوسرے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اسی طرح کھانا تیار کرنے کا حکم دیا. اسی طرح دوسرے روز سب لوگ جمع ہوئے. جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شے میں تمہارے سامنے پیش کی ہے کسی شخص نے بھی اس سے بہتر شے اپنی قوم کے سامنے پیش نہیں کی. میں تمہارے واسطے دنیا اور آخرت کی خیر لے کر آیا ہوں. ابو لہب اگرچہ رشتے میں آپ کا چچا تھا لیکن جس طرح تصدیق اور جانساری اور صداقت اور محبت میں ابو بکر صدیق سب سے اول رہے, اسی طرح تکذیب اور جھٹلانے اور تقریب اور مذاق اڑانے اور نفرت اور دعوت میں ابو لہب سب سے اول رہے صلی اللہ علیہ. اسی عداوت میں آپ کی دو صاحبزادیوں کو یعنی حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما کو جو قبل بعثت عتبہ اور عتیبہ سے منسوب تھی اپنے بیٹوں سے طلاق دلائی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے طلاق دینے سے صدمہ ہو, مگر حقیقت میں یہ اللہ کی عظیم الشان رحمت تھی. بعد میں دونوں صاحبزادیاں ایک دوسرے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی اور حضرت عثمان ذی النورین کے لقب سے سرفراز ہوئے. 124,000 حضرات انبیاء علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں کہ جن کی زوجیت میں یکے بعد دیگرے پیغمبر کی دونوں صاحبزادیاں آئیں اور دن نورین کہلائے. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو صرف اسلام کی دعوت دیتے رہے اس وقت تک قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعرض نہیں کیا, لیکن جب اعلی اعلان بتوں اور بت پرستوں کی برائیاں بیان کرنا شروع کی اور کفر اور شرک سے روکنا شروع کیا تب قریش عداوت اور مخالفت پر آمدہ ہوئے, مگر ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی اور مددگار رہے. ایک مرتبہ قریش کے چند آدمی جمع ہو کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا, تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کی برائیاں کرتا ہے اور ہمارے دین کو برا اور ہم کو احمق اور ناداں اور ہمارے آبا و اجداد کو گمراہ بتلاتا ہے. آپ یا تو ان کو منع کر دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں, ہم خود ہی سمجھ لیں گے. ابو طالب نے ان کو خوش اسلوبی اور نرمی سے چلا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح توحید کی دعوت اور کفر اور شرک سے شرک کی مذمت میں مشغول رہے. ابو لہب اور اس کے ہم خیالوں کی بغض اور دعوت کی آگ میں بڑھتی گئی. ان لوگوں کا ایک گروہ دوبارہ ابو طالب کے پاس آیا اور کہا, آپ کا شرف اور آپ کی بزرگی ہم کو مسلم ہے, لیکن ہم اپنے معبودوں کی مذمت اور آبا اجداد کی تجہیل اور تحمیق پر کسی طرح صبر نہیں کر سکتے. آپ یا تو اپنے بھتیجوں کو منع کر دیں ورنہ لڑ کر ہم سے ایک نہ ایک فریق ہلاک ہو جائے گا. یہ کہہ کر چلے گئے. ابو طالب پر خاندان اور پوری قوم کی مخالفت اور عداوت کا ایک خاص اثر پڑا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کہا, اے جان امن, تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور یہ کہہ کر گئے, لہذا تم مجھ پر رحم کرو اور اپنے اوپر بھی رحم کھاؤ, مجھ پر نہ قابل تحمل بار نہ ڈالو. ابو طالب کی اس گفتگو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ شاید ابو طالب میری نصرت اور حمایت سے کنارہ کش ہونا چاہتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چشمے پر نم روتے ہوئے اور دل کے غم سے فرما رہے, اے چچا, خدا کی قسم, اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند ملا کر رکھ دیں اور یہ کہیں کہ اس کام کو چھوڑ دو تو میں ہرگز نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ میرے دین کو غالب کرے یا میں ہلاک ہو جاؤں, اور یہ کہہ کر رو پڑے اور اٹھ کر جانے لگے. ابو طالب نے آواز دی اور کہا, اے جان ام, تم جو چاہو کرو, میں کبھی تم کو دشمنوں کے حوالے نہ کروں گا. ظاہر نظر میں آفتاب اور مہتاب سے زائد کوئی روشنی کوئی شے جو ہے منور نہیں ہے, لیکن ارباب بصیرت کے نزدیک وہ نور مبین جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں آئے وہ سورج اور چاند سے کہیں زیادہ روشن اور منور ہے. مشرکین اس نور مبین کو بجانا چاہتے تھے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبى اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. اور یہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجا دیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو بغیر کمال تک پہنچائے ہرگز نہیں مانے گا اگرچہ کافر اس کو پسند نہ کرے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آفتاب اور مہتاب کا ذکر فرمایا اور یہ بتلا دیا کہ جس نور مبین کو میں لے کر آیا ہوں اس کے سامنے سورج اور چاند کی بھی کوئی حقیقت نہیں. سورج اور چاند کو اس نور مبین کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں جو ذرہ کو آفتاب کے ساتھ ہے. لہذا تم احمقوں کو کہنے سے میں نور اعلیٰ کو چھوڑ کر نور ادنا کو کیسے اختیار کر لوں. اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر. اور جس طرح دائیں ہاتھ بنسبت بائیں ہاتھ کے زیادہ اشرف اور افضل ہے اسی طرح آفتاب بھی مہتاب سے کہیں اعلیٰ اور برتر ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آفتاب کا دائیں ہاتھ میں اور مہتاب کا بائیں ہاتھ میں رکھنا بیان فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی الاعلان کفر اور شرک کی ممانعت اور بتوں اور بت پرستوں کی مذمت کے باوجود شدید عداوت اور مخالفت کے آپ کی اور آپ کے صحابہ کرام کی استقامت اس امر کی صریح دلیل ہے کہ ایمان اور اسلام کے لیے فقط تصدیق قلب یا لسانی کافی نہیں ہے. کتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو لیکن صرف زبان سے وہ اسلام نہیں لائے, زبان سے صرف کلمہ نہیں پڑا ہے نا, یہ صرف کافی نہیں ہے بلکہ کفر اور کافری اور خصائص شرک اور لوازم کفر سے تبری اور بیزاری بھی لازم و ضروری ہے. تو کیسی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے میرے دوستو کیسی کیسی مصیبتیں اور کیسے کیسے ان صحابہ اکرام نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مصیبتیں اٹھائی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے اس دین پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے تھے کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے پیتا ہے اور کافر سات آنتوں میں کھاتا پیتا ہے. ایک کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کا دودھ منگوایا وہ پی گیا, آپ نے دوسری کا منگوایا وہ بھی پی گیا, یہاں تک کہ اس نے سات بکریوں کا دودھ پی لیا. پھر صبح کو ایمان لے آیا. تو اب ایمان کی برکت دیکھیں, بسم اللہ کی برکت دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک بکری کا دودھ منگوایا اس نے پی لیا, پھر دوسرا منگوایا تو وہ دوسری بکری کا دودھ بھی پورا نہیں پی سکا. اللہ کا نام لے کر کھانے کی برکت سے ایک ہی بکری کے دودھ سے اس کا پیٹ بھر گیا. جب کھائیں تو بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر کھائیں. اب یہ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کھانا ٹیک لگا کر نہیں کھانا چاہیے بھائی. ہاں یہ کھانے کا ادب ہے, ٹیک لگا کھانا نہیں کھانا چاہیے ورنہ شیطان اوور ٹیک کر دے گا. پھر ٹیک لگانے میں تکبر ہے لیکن اس میں استثنا بھی ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے, ضعف کی وجہ سے, جن کا وزن بڑھ جائے یا دل کی بیماری ہو تو ٹیک لگا کر لے کوئی حرج نہیں, مگر لیٹ کے بھی کھا سکتے ہیں. حضرت شاہ ابلونی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے سامنے لیٹے لیٹے بھی کھایا جبکہ حضرت اس وقت 80 برس کی عمر تھی, بوڑھے ہو گئے تھے. مولا یہ قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چوکی پر کھانا رکھ کر نہیں کھایا کیونکہ اس صورت میں آگے جھک کر نہیں کھایا جا سکتا, جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے جھک کر توازو کے ساتھ کھاتے تھے. اگر چوکی ہوگی تو اکڑ کر کھانا پڑے گا, اگر تکبر سے نہ کھائے تو بھی جائز ہے. پھر تو مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے کا سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ بایاں پیر بچھا کر اور دایاں پیر کھڑا کر کر کھائیں. سمجھ گئی, بایاں پیر بچھا کر, وہ بایاں پاؤں ہے نا اس کو بچھا ہے اور دایا پاؤں کھڑا کر کے. سب سے افضل, ملا علی قاری فرماتے ہیں سب سے افضل طریقہ یہ ہے کھانے کا. اس طرح کھانے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے توازن زیادہ ہے. اسی طرح کھانا سب سے زیادہ مفید بھی ہے اور سب سے زیادہ افضل بھی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو ککڑی کے ساتھ کھایا کرتے تھے. کھجور گرم ہوتی ہے اور ککڑی کی تاثیر ٹھنڈی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسلم بنا ہوا بکرا نہیں کھایا یہاں تک کہ اپنے مالک سے مل گئے, یعنی دنیا تشریف لے گئے. صحابہ کرام کا بھائی یہ سب بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ مر مسلم اور بکریاں بکرا جو مسلم نہ کھائیں. محدثین یہ باتیں اس لیے بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس کا علم ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیش اور عشرت والی زندگی نہیں گزاری, اور ہمیں تعلیم دی ہے اسی چیز کی. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ جب بھی ٹھنڈا پانی پیتے تو فرماتے کہ مجھے مدینے کی یاد آتی کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے, صحابہ ہوتے تو وہ بھی ٹھنڈا پانی پیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈا پانی بہت مرغوب تھا. میرے شیخ سمجھتے تھے کہ دل روتا تھا کہ صحابہ مینوں دور سے پانی لے کر آتے تھے کہ اس کنویں کا پانی کچھ زیادہ ٹھنڈا ہے. صحابہ نے ساری محنتیں ایمان پر کر دی. آج ہمیں کسی سے غم لگا ہوا ہے, کپڑے کا غم لگا ہے, مکان کا غم لگا ہے, روٹی کا غم لگا ہوا ہے نا, یا گھر کے چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں اس کا غم لگا ہوا ہے. ساری محنتیں ایمان پر کر دیں اور اپنا سارا عیش و آرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربان کر دیں. جہاں تذکرہ ہوتا ہے نیک لوگوں کا, دوستو ملا علی قاضی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان رحمتا تنزل عند ذکر الصالحین فضلا عند وجودہم وحضورہم. صالحین کا مجمع جہاں ہوتا ہے وہاں دعا مانگنی چاہیے. اس لیے وجہ کیا ہے کہ رحمت وہاں نازل ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے تذکرے سے رحمت نازل ہوتی ہے, اور اگر وہ خود وہاں موجود ہوں پھر کتنی رحمت نازل ہوگی. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ, میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی تو میں اپنے استاد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قبر پر جا کر اللہ تعالیٰ سے کہتا کہ اے اللہ, یہ میرا استاد امام ابو حنیفہ تیرا مقبول بندہ ہے, میں اس کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں تو میری وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی. پھر روز مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی دعا کیسے رد ہوگی دوستو؟ کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کہاں امام ابو حنیفہ. لہذا جب مدینہ شریف حاضری ہو تو روز مبارک پر صلاۃ والسلام پڑھ کر ساری زندگی کا اور آخرت کا سب کچھ مانگ لیں, لیکن ہاتھ لٹکائے ہوئے مانگا, ہاتھ اٹھا کر نہ مانگے, ورنہ وہاں پہ شرطیں آ جائیں گے اور آپ کو باہر نکال دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے تشریف لے جاتے وقت کیا بھی امتیازی شان عطا فرمائی گئی. انبیاء علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے طریقہ یہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو ایک خاص اور امتیازی شان اللہ نے عطا فرمائی تھی. جو انبیاء علیہ السلام کی روح قبض کرنے کا یہ طریقہ تھا کہ فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے ان سے اجازت طلب کرتا تھا, ہے نا, لیکن حجرے میں آ کر اپنے لیے خود اجازت طلب کرتا تھا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت, یہ خصوصیت تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, کیونکہ یہ سرکاری لوگ ہیں. جب تک سرکاری کام پورا نہ کر لیں اور خود نہ کہیں کہ ہم تیار ہیں تو موت کا فرشتہ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ان کی روح نکال لے, یہ ان کا اعزاز ہوتا ہے. چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت طلب کی, کیا سبحان اللہ, تو آپ علیہ السلام نے فرشتے موت سے پوچھا کہ انہوں نے فرمایا اس سے کہ ہرگز نہیں, میری یہ درخواست اللہ تعالیٰ سے پیش کرو کہ کیا کوئی دوست اپنے دوست کی جان نکالتا ہے, مجھے تو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ بنا رکھا ہے. خلیل اللہ کے کیا معنی ہیں؟ اللہ کا گاڑا دوست جب محبت شدید ہو جاتی ہے تو خلت سے بدل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ کیا کوئی دوست اپنے دوست کے جدائی پر راضی رہتا ہے, یہی تو ذریعہ ہے ملاقات کا. ہم لوگ ڈرتے ہیں موت سے, مسلمان موت سے نہیں ڈرتا, کیونکہ موت کیا ہے؟ اس طرح کا برج ہے, ایک پل ہے جو ہمیں اپنے محبوب سے ملا دیتا ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنا سا دھیان کر لو کہ یہ جو موت ہے زندگی, یہ زندگی ایک عارضی زندگی, ایک دائمی زندگی سے ملاقات کرے گی, اور پھر اپنے محبوب سے ملاقات کرنا, اس سے کوئی گھبراتا ہے؟ یہی تو پل ہے, اسی کے ذریعے سے تو میرے پاس آؤ گے, اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا. لہٰذا وہ فوراً خوش ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام جب سنا تو فوراً خوش ہو گئے اور خوش ہو کر اجازت دے دی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت رخصت آیا تو موت کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آیا, لیکن حجرے میں داخل نہیں ہوا, باہر انتظار کیا. جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیغام کہلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. سبحان اللہ, یہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت میں سے ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی نبی اور پیغمبر آئے ہیں, ان کی روح نکالنے کے لیے موت کے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ان کے کمرے میں جانے کی اجازت تھی, اور وہ اس جگہ خود داخل ہوتے اور کہتے کہ مجھے آپ کی روح قبض کرنے کا حکم ہوا ہے, آپ سرکاری کام کر چکے ہیں, اب مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں آپ کی روح نکال لوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ اے موت کے فرشتے, میرا نبی تمام نبیوں کا سردار ہے, اس کے حجرے میں تم بغیر اجازت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. لہذا عزرائیل علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنا سفیر بنایا اور ان سے کہا کہ آپ جا کر اللہ کے رسول سے اجازت نامہ لائیں کہ میں حجرے میں داخل ہو سکتا ہوں یا نہیں. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا, جو جس روز مبارک میں آپ تشریف رکھتے ہیں, آپ اس وقت آرام فرمائے رہے تھے. وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی تھا جو مسجد نبوی سے متصل ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام اندر داخل ہوئے اور عرض کیا کہ موت کا فرشتہ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے حجرے میں داخل ہونے کی اجازت چاہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو غور سے دیکھا, آپ کو ضعف اور اتنی کمزوری تھی کہ زبان مبارک سے الفاظ نہیں نکل سکے, اس لیے جبرائیل علیہ السلام کو غور سے دیکھا. فنظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم الی جبرائیل علیہ السلام, حدیثیں لکھتی ہیں کہ یہ دیکھنا بطور مشورہ تھا, یہ نظر مستشیر تھی. شیخ فرماتے ہیں یہ مشورہ طلب کر رہی تھی کہ آپ کی کیا رائے ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا, یا محمد ان اللہ قد اشتاق الی لقائک, اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم انت الرفیق الاعلی, پڑھتے ہوئے اس دنیا سے تشریف لے گئے. دنیا کیسے کیسے رفیق, ابو بکر جیسا رفیق, لیکن اللہ سے بڑھ کر کون ہے میرے دوستو؟ اس لیے دیکھیں کیسی کیسی قربانیاں صحابہ کرام نے دی دوستو, ان کی قربانی کی وجہ سے آج ہمیں اسلام کی نعمت ملی ہے, مسلمان ہیں ہم, آج ہمارے نام مسلمان جیسے ہیں. لیکن افسوس ہے کہ بس ہمارا نام صرف اسلام کے اندر ہے اور ہم لوگ پورے کے پورے اسلام سے باہر ہیں. جس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافۃ, تم پورے کے پورے اسلام دین میں داخل ہو جاؤ. میرے دوستو, جس طرح سے مچھلی کو چین ملتا ہے پانی کے اندر, ان سمکتا تطمئن فی الماء لا بالماء, اس طرح کے مچھلی جو ہے وہ سکون اور چین پاتی ہے پانی کے اندر, پانی کے ساتھ نہیں پاتی. ہو اگر اس کا کچھ حصہ پانی سے باہر ہو, پورا جسم پانی کے اندر ہے, اس کی گم باہر ہے, یا اس کا سر باہر ہے, یا کوئی حصہ جسم کا اس کا باہر ہے, باقی پورا کا پورا غرق فی الماء ہے, تو مچھلی چین سے نہیں رہتی جب تک کہ وہ پوری کی پوری پانی کے اندر نہ ہو جائے. اسی طرح سے میرے دوستو, اگر ہم پورا اطمینان اور چین اور سکون چاہتے ہیں, تو ہمارا سر سے لے کے پاؤں تک پورا کا پورا جسم ہمارا اسلام کے اندر داخل ہو جائے, اسلام کے اندر داخل ہو جائے. اگر ہمارا کوئی جسم کا عضو نافرمانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی, ہماری نان ہماری آنکھیں بغاوت کر رہی ہیں, ہمارے کان بغاوت کر رہے ہیں, گانا سن رہے ہیں, غیبت سن رہے ہیں, آنکھیں بد نظری کرتے ہیں, زبان جھوٹ اور چغلی کرتی ہیں, ہے نا, ہاتھ پاؤں جو ہے نافرمانی کی جگہ چھوتے ہیں یا چلتے ہیں, تو کوئی وضو بھی ہمارا اگر اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے تو ہم سکون اور چین نہیں پا سکتے. اسی طرح میرے دوستوں, جب تک ہم مکمل طور پہ اسلام کے اندر داخل نہ ہو جائیں تو ہمیں اطمینان کامل حاصل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ اپنی نعمت سے ہمیں یہ نعمت نصیب فرمائے کہ جس طرح مچھلی کو پانی کے بغیر چین نہیں ملتا, اگر مچھلی سے کہہ دیا جائے کہ باہر تمہارے لیے بڑا آرام عیش, ہر قسم کے کباب, مچھلی کے کباب بھی بنائے ہیں اور کوفتے ہیں وہ بھی مچھلی کے, اور تمہارے لیے ہم نے صوفہ بھی لگائے ہیں, بڑے بڑے قالین اور گاڑیاں اور بڑے بڑے جناب گھر بنائے ہیں تمہارے لیے, چلو وہاں جا کے رہتے ہیں, تو مچھلی کیا جواب دے گی؟ گرچے در خشکی ہزارہ رنگ ہاست, مولانا رومی رحمۃ اللہ جواب دیتے ہیں کہ گرچے در خشکی ہزارہ رنگ ہاست, ماہیارا بھی جبوست جنگ ہاست, اگر ہزاروں عیش کے سامان ہے خشکی میں لیکن مچھلیوں کو تو عداوت اور جنگ ہے اس خشکی کے ساتھ, ان کو طوفانوں کے اندر, چاہے پانی کے اندر طوفان آیا ہوا ہے, بڑے بڑے مگرمچھ بھی آ رہے ہیں اور سانپ آئے ہیں, ہر قسم کے خطرناک جانور یعنی اس کے اندر آ گئے ہیں, لیکن مچھلیاں کہیں گی پانی تو ہمارے لیے حیات ہے, خشکی تو ہمارے لیے یقینی موت ہے. دوستو یہی حالت مسلمان کی ہونی چاہیے کہ چاہے دنیا والے کتنا ہی ہمیں نافرمانی کی چیزیں دکھائیں, نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی, ہمیں کیسے عیش و عشرت کے سامان دکھائیں اور ہمیں یہ کہیں کہ گناہ کر لیں, نافرمانی کر لیں, ٹی وی دیکھ لیں, وی سی آر دیکھ لیں, گندے پروگرام دیکھ لیں, کتنا ہی ہمیں اس چیز میں ہمیں جو ہے وہ دعوت دیں اور یہ کہہ دیں کہ اس میں تو بڑا مزہ آئے گا, لیکن مومن کی روح جو ہے وہ مچھلی کی طرح ہوتی ہے, وہ کہے گی کہ تمہارے لیے اس میں مزہ ہے لیکن میرے لیے تو موت ہے موت, کیونکہ میں جب گناہ کروں گا تو اپنے اللہ سے جدا ہو جاؤں گا, جب اللہ سے جدا ہو جاؤں گا تو میری تو موت یقینی ہے, روحانی موت تو یقینی ہے میری, اور میں اپنے مالی سے جدا نہیں ہونا چاہتا. یہی اعلان ہم کریں اسی وقت جب ہمیں گناہ کی دعوت دی جاتی ہے, نفس اور شیطان دعوت دیتے ہیں یا ہمارے دوست اور رشتہ دار گناہ کی دعوت دیتے ہیں, چلو اس فنکشن میں چلتے ہیں بڑا مزہ آئے گا, ارے سب رشتہ دار وہاں جمع ہوں گے, ایک ہی تو شادی ہے, اس کے بعد کہاں موقع ملے گا دیکھنے کا, اور اس میں ویڈیو بھی چل رہی ہے اور فوٹوگرافی بھی اور مکس گیدرنگ بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن کہتے ہیں کہ یہ تو آخری شادی ہے, پہلی شادی اور آخری شادی ہے, پھر کہاں موقع ملے گا, چلو چلتے ہیں وہاں پہ. لیکن میرے دوستو یہی تو بات ہے, امتحان کا وقت یہی تو ہوتا ہے, اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے, اس کو اللہ سے تعلق ہے, اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا رزق دیا ہوا, اللہ کا رزق کھاتا ہے, تو وہ شخص کبھی بھی ایسی جگہ پہ نہیں جائے گا جہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے. مولا علی قاری فرماتے ہیں لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المحظور, جہاں جس مجلس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں شرکت جائز نہیں ہے. اللہ نے ہمارے لیے دوستوں کتنے اور بھی تو عائش کے سامان رکھے ہیں, کیا ہے کہ ہم صرف نافرمانی کی طرف جاتے ہیں, وہی شادی ہم سنت کے مطابق کریں تو ہمیں دل سے سکون ملے گا, وہی کام ہم شریعت کے مطابق کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے دلوں پہ سکون اور سکینہ نازل فرمائیں گے, ہمیں حیات طیبہ عطا فرمائیں گے. اللہ تعالی وعدہ کرتے ہیں ان مؤمنین اور مؤمنات کے لیے کہ جو گناہوں کو چھوڑتے ہیں, نیک اعمال کرتے ہیں, اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں, تو ان کو حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں, ایسی زندگی دیتے ہیں, ایسی زندگی پر لطف زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے لوگوں کو عطا فرماتے ہیں. تو ہم خود فیصلہ کر لیں کہ ہمیں کون سی زندگی چاہیے, اللہ کی نافرمانی کی زندگی چاہیے یا اللہ کے فرما بردار والی زندگی چاہیے. نافرمانی کا راستہ جہنم کی طرف جائے گا, فرماداری کا راستہ جنت کی طرف جائے گا, بلکہ جنت اور جہنم تو دور ہے, جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کی جہنم دنیا میں شروع ہو جاتی ہے, جو اللہ کو راضی کرتا ہے اس کی جنت دنیا میں شروع ہو جاتی ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے مانا کہ میری گلشن جنت تو دور ہے عارف دل میں خالق جنت لیے ہوئے. مولانا قاضی رحمت اللہ علیہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ولمن خاف مقام ربہ جنتان, جو اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے, حساب کتاب سے ڈرتا ہے, تو دو جنتیں ملیں گی اس کو. اس کی تفسیر مفسرین نے لکھی ہے کہ دو جنتیں ملیں گی, الجنت فی الدنیا بحضور مع المولا, دنیا میں جنت ملے گی اس کو کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا حضور اس کو حاصل ہوگا, ہر وقت اللہ کی معیت حاصل ہوگی. جب اللہ ساتھ ہوں گے تو اس کو کوئی غم چھو سکتا ہے میرے دوستو. اور جنت فی العقبہ بلقاء مولا, اور آخر میں جنت ملے گی اللہ کی ملاقات سے. ایک بزرگ فرماتے تھے الہی لا تطیب الدنیا الا الہی لا تطیب الدنیا الا بذکرک, اے اللہ دنیا مجھے اچھی لگتی جب تک کہ میں آپ کا ذکر نہیں کر لیتا. سبحان اللہ, کیسی پاک روحی تھی یہ دوستوں کہ جب تک اللہ کو یاد نہیں کر لیتے ان کو چین اور ان کو سکون نہیں حاصل ہوتا تھا. ان کی روح ایسی اللہ تعالیٰ کے ساتھ چپٹی رہتی ہے, ہر وقت چپکی رہتی تھی کہ بس ان کی جدائی اللہ سے جدائی موت معلوم ہوتی تھی, اور اللہ کو ذکر یاد کر لیتے ہیں تو سدا حیات محسوس ہوتی زندگی کے اندر. تو الہی لا تطیب الدنیا الا بذکرک, الہی لا تطیب الاخرہ الا بمغفرتک, اے اللہ آخرت بھی ہمیں اچھی نہیں لگے گی جب تک کہ ہمیں آپ معافی کا پروانہ نہ دے دیں. الہی لا تطیب الجنہ الا برؤیتک, اور جنت بھی ہمیں اچھی نہیں لگے گی جب تک کہ ہم آپ کا دیدار نہ کر لیں گے. اللہ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے, ہمیں قلب سلیم فہم سلیم اپنے سلیم عطا فرمائے. دوستو بڑا بابرکت بندہ ہے وہ جو وہ اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے اس اندھیر میں اور اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے, معاشرے کی پرواہ نہیں کرتا. میرے شیخ فرماتے تھے چلتا نہیں ہوں میں کبھی دوستو اہل جہاں کے ساتھ, چل رہا ہوں میں ان کے نشان کے ساتھ, چھایا ہے جب سے میرے دل پہ تیری یاد کا عالم, ہر ذرہ مجھے مظہر جانا نظر آیا. اللہ اپنے کرم سے یہ نعمتیں ہم سب کو عطا فرمائے, ہمیں بھی ہماری اولاد کو گھر والوں کو متعلقین کو سب کو اللہ تعالیٰ اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے, دنیا بھی نعمتیں عطا فرمائے, کاروبار میں برکت عطا فرمائے, جتنے لوگ پریشان ہیں پریشانی کو دور فرمائے, اور جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے, صحت جسمانی بھی صحت روحانی بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اپنے کرم سے. وصلی اللہ علی نبی الامی برحمتک یا رحم الراحمین.